بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. گزشتہ سے پیوستہ اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ جو 10 ادوار میں ظلم و زیادتی کے زاویے آپ نے سنے، پھر اسلام کے اندر عورت کے مقام و مرتبے کو بیلنس کرنے کے لیے اسلام کے 10 انعامات اور پھر اس کی عزت کو 4 چاند لگانے کے لیے 7 قسم کے امتیازات اور 6 قسم کے وہ امتیازات جس میں مرد شریک ہی نہیں ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے عورت کی 15 حیثیتوں کے متعلق گفتگو آپ نے سماعت کی. امید واثق ہے کہ آپ نے لکھا ہوگا اور یاد ہوگا. آج کی ہماری گفتگو تین بنیادی نقاط کے متعلق ہوگی. سب سے پہلا نقطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات، جن کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، وہ کون تھی؟ دوسرا نقطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المؤمنین سے جو شادی کی اس کی حکمت کیا تھی، اور اسلام سے پہلے عائلی زندگی کا تصور جاہلیت میں کیا تھا. پہلا نقطہ، امہات المؤمنین، اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس مومنوں کو اپنی جان سے بھی پیاری ہے. و وازواجه امہاتہم. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات وہ مومنوں کی مائیں ہیں. امہات المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا ہے, جس کی بنیادی چار وجوہات ہیں. ان کی عزت و تکریم کو سامنے رکھتے ہوئے, ان کے مقام و مرتبہ کو سامنے رکھتے ہوئے, اور ان کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان دعوت میں بے انتہا مشقتوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے یہ اللہ عزوجلال نے ان کو یہ تاج پہنایا کہ امہاتہم کہہ دیا, تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان اور مومن اس بات کو سمجھیں کہ یہ ہماری مائیں ہیں, ان کی عزت, ان کی تکریم, ان کی تبجیل میں کبھی فرق نہ آنے دیں. امہات المؤمنین کی ایک پانچویں حکمت بھی ہے اس کنیت کو سننے کے بعد ہر مسلمان یہ سمجھ جائے کہ یہ ہماری مائیں ہیں, ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں, کیونکہ اللہ عزوجلال نے خود حکم دے دیا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. تمہارے لائق نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو, اور نہ ہی تمہارے یہ لائق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی زوجات مطہرات میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرو. ان ذلکم کان عند اللہ عظیما, یہ اللہ عزوجلال کے ہاں بہت بڑی بات ہے. تو آپ کی زوجات مطہرات امہات المؤمنین ہیں, اور لفظ پہ غور کرنا ضروری ہے, امہات المؤمنین یہ مومنوں کی مائیں ہیں, یہ مومنوں کی مائیں ہیں, یہ منافقوں کی مائیں نہیں. یہی وجہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر امہات المؤمنین جن کے بارے میں کچھ لوگ زبان درازی کرتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ زبان پہ کیا بول رہے ہیں, تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا المبرأ من فوق سبع سماوات, جس مومنوں کی ماں کی طہارت اور پاکیزگی کو اللہ عزوجلال نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے نازل کیا, جس کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی قرآن دیتا ہے، بلکہ جب تک اس کی طہارت و پاکیزگی کی تلاوت نہ کی جائے قرآن مکمل ہی نہیں ہوتا. جب کسی نے کہا کہ فلاں شخص تو آپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، انا ام المؤمنین لست ام المنافقین، میں مومنوں کی ماں ہوں، میں منافقوں کی ماں نہیں ہوں. یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول ہی آج فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ معاشرے میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس سے اللہ تعالی نے اس ہستی کو بہت سارے خصائص سے نواز رکھا تھا، آپ کے خواص میں سے، آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ایک خاصہ تھا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ پانچ چیزیں مجھے عطا کی گئیں جو کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں کی گئی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ ایک مہینے کے فاصلے پہ اگر میرا دشمن ہوتا ہے تو اس کے دل میں میرا رعب داخل ہو جاتا ہے. ان پانچ چیزوں میں سے ایک یہ بھی تھی، پہلی امتوں کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی، میرے لیے غنیمت کو حلال کیا گیا. ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے 335، صحیح مسلم کی ہے 521، کہ انبیاء کسی خاص قوم یا علاقے کی طرف بھیجے جاتے، میرے مالک نے مجھے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں عرش کے نیچے جو خزانے ہیں وہاں سے دی گئیں، جیسا کہ سلسلہ صحیحہ کی روایت 1482 اور صحیح مسلم کی روایت 522. یہ بھی آپ کا خاصہ ہے کہ پوری تورات کے بدلے اللہ نے پہلی 7 سورتیں قرآن مجید کی عطا کر دی، پوری زبور کے مقابلے میں اللہ تعالی نے ایسی سورتیں عطا کی جن کی آیتیں 100 سے زیادہ ہیں، پوری انجیل کے بدلے میں اللہ عز و جل نے سورۃ الفاتحہ عطا کر دی اور بقیہ سورتوں کے ساتھ فضیلت دی، جیسا کہ سلسلہ صحیحہ کی روایت 1480. آپ کا یہ بھی خاصہ ہے کہ آپ آئے تو سب سے آخر میں، لیکن فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری آدمیت اور انسانیت کا سرتاج ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، میرے ہاتھ میں ہی قیامت کے دن اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا. آدم علیہ الصلات والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میرے جھنڈے تلے ہوگی، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا. میں ہی سب سے پہلے سفارش کروں گا اور میری ہی سفارش کو سب سے پہلے قبول کیا جائے گا، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں. صحیح الجامع 1468، سلسلہ صحیحہ 1571. آپ کے خواص میں سے ایک خافہ یہ ہے کہ آپ کو حوض کوثر عطا کیا گیا، جیسے کسی صحیحہ کی روایت 2513. یہ حوض کوثر ایک نہر ہے، کس طرح خوبصورت یہ نہر اللہ نے وہاں بنائی ہوگی، اس کے برتنوں کی تعداد اتنی ہے جتنی آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے. جو بھی آ کے پی لے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے بقیہ نہ ختم ہونے والی زندگی میں کبھی پیاس نہیں لگے گی. لیکن سنت کے تارک، بدعت کو رواج دینے والے، نبی کی اطاعت نہ کرنے والے، ان کے نصیبے میں یہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کو دیکھ کے اللہ کے رسول فرمائیں گے صفقن صفقن لمن بدل بعدی، جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا میرے بعد ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو. صحیح مسلم 5928. آپ کے خاصوں میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکائیں گے تو اللہ کے رسول، انا اول من یاخذ بحلقه باب الجنه فاقعقها، صحیح الجامع 1459، سلسلہ صحیحہ 1570. آپ کے لیے ہی سب سے پہلے قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. انا اول من یفتح له باب الجنہ، صحیح الجامع 7118 اور سلسلہ صحیحہ 2411. آپ کا خاصہ یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ایک ہی طرح کی سوچ ہوگی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے مزید مطالبہ جب کیا تو فزادنی مع کل واحد 70,000، تو اللہ نے میرے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000. سلسلہ صحیحہ کی روایت 1484. اگر 70,000 کو 70,000 سے ملٹی پلائی کریں تو کتنی تعداد بنے گی؟ یہ 4,90,00,000 لوگ جو ہیں ایک ہی وقت میں، یہ 4,90,00,000 لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی دروازے سے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے، اور ایک ہی دروازے سے ایک ہی وقت جنت میں داخل ہوں گے. اگر اتنے لوگ ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو جنت کا دروازہ اتنا بڑا ہے تو جنت کتنی بڑی ہوگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ ذو جلال نے اس ہستی کو انہ اعطی قوة 30، 30 لوگوں کے برابر طاقت سے نوازا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے 268، مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 3 پیج 291. اسی طرح یہ بھی ایک خافہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بلکہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں ان کی 9 بیویاں ان کے پاس تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات، جن کے متعلق علماء یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے بنیادی طور پر 11 شادیاں کی. 6 عورتیں جو قریشی خاندان سے تھی، خدیجہ بنت خویلد، سودہ بنت زمعہ، عائشہ بنت ابی بکر صدیق، حفصہ بنت عمر بن خطاب، ام سلمة، ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنهن وارضاهن. یہ 6 مومنوں کی مائیں قریش خاندان سے تعلق رکھتی تھی. 4 مومنوں کی مائیں خاندان قریش سے تو نہیں لیکن عرب سے تھیں، زینب بنت جحش، جویریہ بنت الحارث، زینب بنت خزیمہ اور میمونہ بنت الحارث. اور 1 مومنوں کی ماں جو عرب سے نہیں تھی، صفیہ بنت حیی، یہ بنی اسرائیل سے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی 2 بیویاں فوت ہو گئی تھیں، جن میں سے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ذو جلال نے یہ جو اجازت دی، اور اللہ ذو جلال کی اجازت کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شادیاں کی، اس کی حکمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن حکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے امت کے سامنے یہ پہلو پیش کیا؟ آپ کی تعدد زواج کی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پہلی حکمت یہ سامنے رکھی، نشر الدعوہ، دعوت کا کام کثرت سے کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس کا ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی. آپ نے بعض شادیاں اس لیے کی، تألیف قلوب اصحابہ و تشریفہم بنسبہ، جتنے ساتھی اس دعوت کے میدان میں ساتھ تھے ان کو شرف دینے کے لیے اور ان کی تالیف قلب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما کے ساتھ شادی کی. آپ نے تیسرا زاویہ سامنے یہ رکھا توثيق الصلات بينه وبين مختلف القبائل بالمصاحرات، ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے کے ساتھ مل کے دین کے کام کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے دوسرے قبائل سے بھی نکاح کا پیغام بھیجوایا، جیسے کہ جویریہ بنت سید بن المطلق، مومنوں کی ماں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی، اور اسی طرح سیدہ صفیہ جو سیدہ قریظہ والنظیر وہ اپنے قبیلے کی سردارنی تھی. آپ نے ایک چوتھے زاویے کو بھی سامنے رکھا، کفالۃ الارامل المؤمنات السابقات المہاجرات، وہ مومنہ عورتیں جو پہلے پہل اسلام قبول کرنے والی تھیں اور مصیبت اور مشقتوں کے باوجود انہوں نے ہجرت کی اسلام کے لیے، پھر جب وہ بیوہ ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس نیکیت کی عظمت کو دیکھتے ہوئے ان سے نکاح کیا، جیسے کہ سیدہ سودہ بنت زمعہ اور سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہن وارضاہن. آپ نے ایک پانچویں سبب کو بھی سامنے رکھا کہ بعض مومنہ عورتیں جن کی بڑی قربانیاں تھی دین کے لیے، جو ہی ان کے خامن فوت ہوئے تو ان کے اس غم کو تقسیم کرنے کے لیے آپ نے شادی کی، جیسا کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ اور سیدہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہما وارضاہما. آپ نے ایک چھٹا پہلو بھی سامنے رکھا، اسلام سے پہلے بچے اڈاپٹ کرنا، کسی کے بیٹے بیٹی کو متبنا بنانا یہ معمول تھا اور لوگ اس کو وارث بھی بناتے تھے، تو آپ نے متبنا کے اس زاویے کو باطل کرنے کے لیے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں شروع کر چکے جو شریعت میں نہ تھیں، آپ نے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی. ساتویں حکمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک زاویہ وہ تھا جو گھر سے باہر تھا، اور دوسرا زاویہ یہ تھا جو آپ کے گھر کے اندر کے حالات و واقعات ہیں. ان واقعات کو اگر ایک ہی مومنوں کی ماں ہوتی تو وہ اتنا کچھ ہی بیان کرتی. باہر تو بہت سارا سوئل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ نے اپنے گھروں کو بھی متعدد کیا تاکہ کثرت سے یہ دین کے پہلو عورتوں تک بھی پہنچے. امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کے پہلو پہ غور کیا جائے تو دس چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. نمبر ایک، مشرکوں کافروں کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں، تو یہ شادیاں کثرت سے کرنے سے اَن يُكْسِرَ مَن يُشَاهِدُ أَحْوَالَهُ الْبَاطِنَةَ، اس کی زندگی کے اس زاویے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے یہ پہلو اختیار کیا اللہ کے حکم سے، تاکہ ہر طرف سے یہ گواہی ملے کہ جادوگر نہیں ہے. یہ تمہارا کہنا غلط ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ تھا، عرب کے قبائل کو بڑا فخر ہوتا کہ ہمارا خاندان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑے بڑے قبائل کو اسلام کا رنگ دینے کے لیے، انہیں اسلام کی قوت بنانے کے لیے ان کے ساتھ یہ رشتہ طے کر لیتے کہ یہ خاندان بھی اسلام کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائیں. تیسرا پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اس بیانیے کو مضبوطی کے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے عرب کو اپنے ساتھ لینے کے لیے ان کی تعریف قلب کی کہ صرف آپ کو کام پہ نہیں لگایا بلکہ آپ لوگ میرے لیے بہت عزیز ہو، تو تعریف قلب کے لیے بھی آپ نے اس پہلو کو اختیار کیا. چوتھا زاویہ جو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تبلیغ کے لیے اللہ عز و جل نے انہیں ذمہ داری دی تھی، تو آپ نے یہ کثرت سے اس طرح کیا کہ آپ کی توجہ زیادہ تبلیغ پہ رہے، دعوت پہ رہے، اور آپ کی خدمت کرنے والے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے زیادہ لوگ ہوں. پانچواں پہلو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی اسلام کا کام، دین کا کام شروع کیا تو آپ کے دشمن زیادہ ہو گئے. اس دشمنی کو کم کرنے کے لیے اور دشمنوں کے سامنے اپنے ساتھی مزید کھڑے کرنے کے لیے کہ جو اسلام کو لے کے اٹھیں، کفر کو مٹانے کے لیے آپ نے مختلف قبائل میں اور اس طرح پیغام بھیجوائے اور آپ نے نکاح کیا. چھٹا پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک زاویہ اس کے شرعی احکام کو امت تک منتقل کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا. مرد تو وہی چیز نقل کر سکتے ہیں جو ان کے سامنے ہوئی، جبکہ گھریلو معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، نجی زندگی اور آپ کی عمومی بود و باش کو دنیا تک پہنچانے کے لیے یہ امہات المؤمنین نے ہی کردار ادا کیا. ساتویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے ڈس انفارمیشن پھیلا رکھی تھی کہ یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں، تو آپ کے محاسن اخلاق کا چرچا کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا. دیکھیے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان سے شادی ہوئی ان کا باپ دشمن تھا، پھر ان کے باپ کے قتل، چچا کے قتل، خاوند کے قتل کے بعد اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا تو سب سے پہلے یہ ہوتا کہ امہات المؤمنین وہی اس اخلاق پہ مطمئن نہ ہوتی، بلکہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ دنیا کے اندر اللہ نے کسی کو ایسا اخلاق دیا ہی نہیں. آٹھویں بات، اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ثابت کرنا تھا کہ باوجود اس کے کہ بسا اوقات کھانے پینے کو آپ کو کچھ ملتا بھی ہے، کبھی آپ روزہ رکھ لیتے اور کثرت سے روزہ رکھتے اور وصال کرتے. وصال کا معنی یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے اور رات کچھ نہ کھائے، اگلے دن پھر روزہ رکھے. وصال اور روزے رکھنے کے باوجود اللہ عز و جلال نے یہ معجزہ ثابت کرنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے خوش اور سب سے بہترین انسان تھے، آپ کی زندگی میں کوئی بھی معمولی فرق نہیں آیا. اور دسواں پہلو جو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، تحسینهن والقیام بحقوقهن، امت کو یہ سبق دینے کے لیے کہ کس طرح مومنہ عورتوں کی شان ہے ان کے حقوق کا خیال رکھنا اور ان کی پاسداری کرنا اور ان کو سرپرستی دینا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات کو مومنوں کی مائیں کیوں کہا گیا؟ آپ نے یہ بھی سنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کے متعلق آپ نے سنا، اور ان خصائص میں سے ایک خاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی اور 9 بیویاں ایک ہی وقت میں آپ کے پاس موجود تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات، ان کی فضیلت اور مناقب میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے مومنوں کی انہیں مائیں بنا دیا گیا. النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو مائیں اس لیے کہا گیا ہے جو ماں کی تعظیم ہے، جو ماؤں کے ساتھ نیکی کریں گے، جو اجلال و تکریم اور حرمت جو ہے ماؤں کی ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ساری حرمتیں، وہ ساری عزت کے پہلو، وہ ساری خیرخواہی کے پہلو ان کے لیے ہوں گے. ان کی شفقت امت کے لیے تھی، اس لیے ان کو ماؤں کا درجہ دے دیا گیا. یہ درجہ ایک چیز سے اللہ رب العالمین نے اسے الگ رکھا کہ جس طرح دنیا میں کسی کی والدہ ہوتی ہے، وہ اپنے خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد کہیں اور شادی تو کر سکتی ہے، لیکن اللہ عز و جل نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ شفقت کی بنیاد پر امت کے ساتھ اور درجے کے اعتبار سے، تعظیم کے اعتبار سے اور اسی طرح اجلال کے اعتبار سے ان کو مائیں کہا گیا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس بات پر اجماع ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات کی عظمت اتنی ہے، مقام اتنا ہے کہ اس دروازے کو بند کر دیا گیا. امہات المؤمنین کی فضیلت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے دنیا جہان کی تمام عورتوں پر انہیں فضیلت دے دی. کیسی فضیلت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے وحی اتار دی، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، اللہ نے تجھے فضیلت سے نوازا ہے. کیسا تقویٰ تھا؟ اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ عز و جلال فرما رہے ہیں، لیس قدرکن عندی مثل قدر غیرکن من النساء الصالحات. اے مومنوں کی باؤں، دنیا کی کسی بھی نیک عورت کی اتنی قدر و منزلت نہیں میرے نزدیک جتنی آپ کی ہے. انتن اکرم علی وسبابکن اعظم لدی, پوری کائنات کی عورتوں میں سب سے زیادہ عزت والی تم ہو اور تمہارا ثواب بھی تمام دنیا کی عورتوں سے زیادہ ہے میرے پاس. سبب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں شامل ہوں گی, آپ کی بیویاں بنی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جملہ معاملات میں ساتھ کھڑی تھی. آپ کے احوال اور اخلاق کو آپ کی خوشی اور غمی میں آپ کے ساتھ تھی. آپ کے جملہ اخلاقی رویوں کو اختیار کرنے والی تھی, بلکہ لوگوں کو سمجھانے اور سکھانے والی تھی. اس وجہ سے اللہ عز و جلال نے انہیں پوری کائنات کی عورتوں سے فضیلت دی. ان کی فضیلت کا ایک تیسرا زاویہ یہ ہے, انہوں نے اللہ کے رسول کو پسند کیا. اللہ عز و جلال نے ان کو اپنے رسول کے لیے پسند کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو پسند کرنے کی وجہ سے اور آخرت کو پسند کرنے کی وجہ سے یہ اللہ عز و جلال کی پسندیدہ عورتیں بن گئی. یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا, میرے ساتھ رہنا ہے, یہ دنیا کا مال و متاع چاہیے, تو سب نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہنا, ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے. تو اللہ عز و جلال نے یہ آیت اتار دی, فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ نے بھی آپ کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے کیونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو راشد کو پسند کیا. صحیح بخاری کی روایت 5262, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخترنا اللہ ورسولہ. ہمیں اختیار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے ساتھ رہنا ہے یا کہ دنیا کا مال و متاع چاہیے, تو ہم سب عورتوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ہی پسند کیا. تو اللہ عز و جلال نے بھی اس لیے پوری کائنات سے انہیں عظیم ہستیاں بنا دیا. روایت کے لفظ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ آپ سوچ لو میرے ساتھ رہنا ہے یا کہ دنیا کا مال و متاع چاہیے, لیکن جلد بازی نہ کیجیے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی, میں کس بات میں اپنے والدین سے مشورہ کروں جب میں چاہتی ہی اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو ہوں, تو پھر مجھے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تمام بیویوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں دنیا کا کچھ نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور آخرت چاہیے. صحیح بخاری 4785. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو اختیار دیا تھا, یہ حقیقت میں بہت سارے فوائد کو جمع کرنے والا تھا. اس اختیار کا پہلا فائدہ یہ تھا, پتہ چل جائے کون ہے جو خالص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, تو پتہ یہ چلا کہ سب کی سب مومنوں کی مائیں اللہ اور اس کے رسول کو ہی مقدم رکھنے والی. اس اختیار کا دوسرا فائدہ یہ تھا, اس اختیار سے پتہ چل جائے گا اگر کسی قسم کی دنیا کی محبت ان کے دل میں ہے, تو پھر اللہ کے رسول کو اختیار ہوگا کہ انہیں الگ کر سکیں. لیکن کسی کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے دنیا کی محبت نہیں مل سکی. اس اختیار کے تیسرا فائدہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن عورتوں کو شادی کے لیے اختیار کیا اس اختیار کو دیکھا جائے کہ کتنا کمال کا اختیار تھا کہ سب کی سب بیویوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کچھ بھی ہو ہمیں اللہ کے رسول کی ناراضگی نہیں چاہیے. اس اختیار کا ایک چوتھا فائدہ بھی تھا کہ دنیا کے سامنے یہ نقشہ ابھر کے آئے کہ جو انبیاء کے گھرانے ہوتے ہیں وہ کتنے بلند و بالا ہوتے ہیں, ان کی زندگی کے مقاصد کتنے بڑے ہوتے ہیں, ان کے دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا. جس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو اور جنت ہو اسے دنیا کی کوئی چیز بھی گھائل نہیں کرتی, پریشان نہیں کرتی. اس اختیار کا ایک پانچواں فائدہ بھی تھا کہ اللہ عز و جلال نے جب پوری کائنات سے اعلی بنایا اپنے محبوب کو تو اللہ عز و جلال کا ارادہ تھا کہ ان کی بیویاں بھی دنیا میں کاملات مکملات طیبات مطیبات ہوں, وہ بھی دنیا میں سب سے پاکیزہ اور سب سے بہترین عورتیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار کے ایک چھٹا فائدہ بھی تھا کہ اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا تو پھر ان کا ایک رینک بڑھایا جائے گا. وہ کیا ہوا جو اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں نازل کر دیا کہ دنیا میں کوئی عورت اگر نیکی کرتی ہے تو اس کو تو ایک درجہ ملتا ہے, لیکن مومنوں کی مائیں جو کام کریں گی ان کے اجر کو بڑھایا جائے گا. اور یہی فضیلت کی چوتھی وجہ ہے مومنوں کی ماؤں کی. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, ہم اس کا اجر دگنا دیں گے. تعجب کی بات یہ ہے, امام آلوسی بیان کرتے ہیں, عام عورت کو اگر ایک نیکی کی 10 نیکیاں ملیں گی تو مومنوں کی مائیں اگر ایک نیکی کرتی تو ان کو 20 گنا زیادہ نیکیاں ملیں گی. کیونکہ اللہ عز و جلال نے فرما دیا نا, نؤتیہا اجرہا مرتین. مومنوں کی ماؤں کی فضیلت کا ایک پانچواں پہلو یہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے انہیں خود مخاطب کیا ہے, یا نساء النبی. دنیا کی بقیہ کسی عورتوں کو اللہ عز و جلال نے مخاطب نہیں کیا, یا نساء النبی. بار بار اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں اس آیت کو نازل کر کے ان کی عظمت کو واضح کیا. امام ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی ماؤں کا بار بار تذکرہ, اللہ عز و جلال کا ان کو خطاب کرنا, یہ ان کی فضل کی اور فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے اور اللہ عز و جلال کے ہاں ان کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے. ان کی فضیلت کا چھٹا ایک زاویہ یہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے مومنوں کی ماؤں کو مخاطب کر کے خود اس بات کا حکم دیا ہے کہ جس بڑی ہستی کے گھر میں آپ ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جیسی کوئی بھی عورت نہ ہو. اس لیے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, گھروں میں قرار پکو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, بے پردگی جاہلیت کی طرح نہیں ہونی چاہیے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرنا. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, اور زکاة کو ادا کرنا. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت, اللہ عز و جلال نے ان کو اہل بیت کہا ہے. ويطهركم تطهيرا, ان کو پاکیزگی اللہ عز و جلال نے عطا کی ہے. اکرمہ روایت کرتے ہیں اور وہ بازار میں اعلان کیا کرتے تھے، ہذہ الآیہ نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خافہ، یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی. یہاں یہ بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ان کی فضیلت کا چھٹا زاویہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے انہیں خود ادب سکھایا، ان کی تربیت خود کی، ان کو اللہ ذوالجلال نے اہل بیت کہہ دیا اور ان کے بارے میں اکرمہ بازار میں اعلان کیا کرتے کہ یہ آیت جو ہے یہ مومنوں کی ماؤں کے بارے میں اور ان کی پاکیزگی کو اللہ ذوالجلال نے بیان کیا. آج سوئے اتفاق یہ ہے کہ امت اسلامیہ کے اندر اس قدر دین دشمن زیادہ ہو گئے کہ انہوں نے امہات المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے دشمنی کی انتہا کرتے ہوئے انہیں اہل بیت سے ہی نکال دیا. یہ سمجھیے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں. امام راغب اصفہانی کہتے ہیں اہل الرجلی، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو انسان کے اہل و عیال ہوں، ہم نسب یا ہم دین ہوں، کسی بھی صنعت یا مکان میں شریک ہو، ایک ہی شہر میں رہتے ہوں. اور سب سے بہترین اطلاق ہوتا ہے بیوی پر اہل کا اطلاق ہوتا ہے. تو آل بیت النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اہل کون ہیں؟ ازواجہ آپ کی بیویاں، ذریتہ آپ کی اولاد، بنو ہاشم اور بنو مطلب. کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں ہیں؟ ابن حبان کی روایت ہے 4212، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں منافقوں نے الزام لگایا. عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، آپ منبر پر آئے اور آپ نے کیا فرمایا؟ یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، من یعذرنی من رجل بلغ اذاه فی اہل بیتی، کون ہے جو اس شخص کے بارے میں پوچھے جس نے مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں تکلیف دی ہے؟ ساتھ ہی فرمایا فوالله ما علمت من اهلي الا خيرا، میں نے اپنے اہل کے بارے میں، سید عائشہ کے بارے میں، کوئی چیز خیر کے علاوہ نہیں دیکھی. دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے 1365، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمے میں شرکت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور گوشت کھلایا، آپ مجھے بھی بھجواتے تھے کہ فلاں کو بلا کے لاؤ، فلاں کو بلا کے لاؤ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کھانا کھلا کے فارغ ہوئے، میں بھی پیچھے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس سے گزر رہے تھے، فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، اور ہر ایک کو سلام کہہ رہے تھے اور کیا فرما رہے تھے؟ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت کیسے ہو آپ؟ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو سلام بھی کہا اور کہا اے اہل بیت تم کیسے ہو؟ اور وہ آگے سے جواب دیتی بخیر یا رسول اللہ، ہم خیر و برکت کے ساتھ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف وجدت اہلک، آپ نے جو شادی کی ہے آپ کی اہلیہ ٹھیک ہے، آپ نے کیسا پایا اسے؟ تو صحیح مسلم کی روایت بھی اس بات پہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل بیت کہا، جس طرح اللہ حضور جلال نے اہل بیت کہا ہے آپ کی بیویوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اہل بیت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک تیسری روایت ہے صحیح بخاری کی 6454، وہ فرماتی ہے ما شبع آل محمد من خبز الشعير یومین متتالیین حتى قبض رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے یعنی آپ کے اہل نے آپ کی بیویوں نے دو دن مسلسل جو کی روٹی کھا کے سیر نہیں ہوئے یہاں تک کہ آپ دنیا سے چلے گئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جامع الترمذی کی روایت ہے 2360، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعة هو واہلہ لا یجدون شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کتنی راتیں ایسی گزرتی کہ کھانے کو کچھ نہ ملتا سوائے پانی اور کھجور کے کچھ نہ ہوتا. تو یہاں بھی بیویوں کو اہل کہا گیا. صحیح بخاری کی پانچویں روایت ہے 676، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا ما کان یصنع النبی فی البیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے کام؟ قالت، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کان یکون فی مہنۃ اہلی، آپ اپنے گھر والوں کے لیے اہل بیت کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھتے، خدمت تو ہم کرتی، محسوس ہوتا کہ وہ ہمارا خیال کر رہے ہیں. صحیح بخاری کی چھٹی روایت ہے 7210، عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ الواحدہ عن جمیع اہلہ، آپ تمام اہل بیت کی طرف سے ایک بکری ذبح کیا کرتے. تو آپ نے اپنی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے. ساتویں روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جامع ترمذی کی روایت ہے 3205، عمر بن ابی سلمہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، پچھلے خامن سے ربیب ہے اللہ کے رسول کے، وہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں تھے، تو آپ نے فاطمہ کو بلایا رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن کو بلایا، سیدنا حسین کو بلایا اور ان کے اوپر بھی چادر دی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے ان کے اوپر بھی چادر کا کوئی حصہ دیا. پھر کہا اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی ہر قسم کی پلیدگی دور فرما دے، انہیں پاکیزہ بنا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وانا معهم يا نبي الله، قال انت على مكانك وانت على خير، اللہ کے رسول میں بھی آ جاؤں؟ فرمایا تم تو خیر پہ پہلے ہی ہو، تمہارا تو مقام پہلے ہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ اپنی بیویوں کے علاوہ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین کو بھی اہل بیت میں شامل کرنے کی اللہ سے دعا کر دی. بلکہ واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم احمد کی روایت ہے 26508 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ چادر ڈالی تو بیان کرتے ہیں، میں نے کہا وَأَنَا مَعَكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی آپ میں سے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِي، آپ بھی میرے اہل میں سے ہیں. قال واصلہ ابن حبان کی روایت 6976 انها لمن ارجى مرتجى، میری قسمت کتنی بڑی کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھی یہ فرما دیا کہ تم بھی میرے اہل میں سے ہو. زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم 2408، لوگوں ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ کا پیغام آئے گا، میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا. ایک اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا. وَأَهْلُ بَيْتِ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهِ، میں تمہیں اہل بیت کا خیال کرنے کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کا خیال کرنا. حسین کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، ومن اہل بیتی یا زید، اے زید یعنی زید بن ارقم سے سوال کرتے ہیں، اہل بیت کون ہے؟ الیس نساؤہ من اہل بیتی، کیا آپ کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیتی، آپ کی بیویاں اہل بیت ہیں، ولكن اہل بیتہ من حرم الصدقہ بعدہ، لیکن اہل بیت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن پر صدقہ حرام ہے. میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، آل علی، سیدنا علی کی اولاد، آل عقیل، سیدنا عقیل کی اولاد، آل جعفر، سیدنا جعفر کی اولاد، آل عباس، سیدنا عباس رضی اللہ عنہم و ارضاہم کی اولاد. اور ساتھ ہی فرمایا کل ہؤلاء حرم الصدقہ، کیا ان سب پہ صدقہ حرام ہے؟ قال نعم، جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمایا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت 3624 کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی چلتی تھی جیسا کہ اللہ کے رسول چلا کرتے تھے. جب بھی وہ تشریف لاتی آپ کہتے مرحبا بابنتی، خوش آمدید میری بیٹی، پھر دائیں جانب اسے بٹھایا کرتے یا بائیں جانب. آپ نے کچھ بات کی جس پر سیدہ فاطمہ رونے لگ. میں نے پوچھا کہ آپ کیوں روئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی؟ پھر وہ ہنسنے لگ گئے. میں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، میں اللہ کے رسول کے راز کو افشا نہیں کر سکتی، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے میں نے پھر پوچھا، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جبریل ہر سال میرے ساتھ دور کرتا ہے ایک مرتبہ، اس سال دو مرتبہ دور کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میری اجل قریب آ گئی. وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِ لِحَاقًا بِي، اور میرے اہل بیت سے سب سے پہلے آپ جو ہیں میرے پاس آئیں گے. فبکیتو، تو بہر ہونے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ جنت کی عورتوں کی تمہیں سردار اللہ نے بنا دیا ہے؟ تو میں اس خوشی پر مسکرانے لگ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو پھر تمام لوگوں کے خرچ اخراجات کا سسٹم بنایا تو کیا کہتے ہیں, ابدأ بآل رسول اللہ, میں سب سے پہلے ذمہ داری سنبھالوں گا تو اللہ کے رسول کی بیویوں کی. فبدأ بالأزواج, سب سے پہلے امہات المؤمنین, ثم بعلی رضی اللہ عنہ, پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انہوں نے لگان لگایا. تو ان ساری روایات سے جو آپ نے ابھی سنی, ان 12 روایات سے یہ پتہ چلا کہ مومنوں کی مائیں یہ اہل بیت میں سے ہیں, اور ان کی فضیلت کا ایک پہلو ساتواں یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جلال نے وحی کا نزول کیا تو ان کے گھروں میں کیا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. تمہارے گھروں میں جن آیتوں کو پڑھا جاتا ہے ان کی تلاوت کرو. کس قدر خوش نصیب گھرانے ہیں جن گھروں میں قرآن نازل ہوا. امہات المؤمنین کی فضیلت کا ایک 8 پہلو ہے. اللہ عز و جلال نے صرف انہیں اہل بیت نہیں بنایا بلکہ صحبت کا شرف بھی دیا. کیا صحبت کا شرف؟ یہ صحابیات بھی ہیں اور مومنوں کی مائیں بھی ہیں. سنن نبی داود کی روایت 3891, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے فلاں بیوی فوت ہو گئی ہے, تو وہ فوراً سجدے میں چلے گئے. پوچھا اس وقت آپ سجدہ کر رہے؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب بھی تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو. اس سے بڑی نشانی کیا ہے کہ مومنوں کی ایک ماں دنیا سے چلی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی جس کی اتنی بڑی فضیلت تھی, فَلَهُنَّ فَضْلُ صُحْبَةٍ مَعَ شَرَفٍ خَاصٍ ثَابِتٌ لِلزَّوْجِيَّةِ وَبِمَوْتِهِنَّ, صرف یہ فوت نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے رسول کے بارے میں جو اس بیوی کے پاس علم تھا آج ہم اس علم سے محروم ہو گئے. مومنوں کی ماؤں کی فضیلت کی ایک نومی دلیل یہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے ان ہستیوں کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا, اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اَيْ فِي الْجَنَّةِ, مومنوں کی مائیں جنت میں ہوں گی, فی منازل رسول اللہ, فی اعلى علیین, جنت کے بالا خانوں میں, فوق منازل جميع الخلائق, تمام دنیا کے مقام و مرتبے سے اوپر, اور یہ وہی جنت ہے جو عرش کے قریب ہوگی جس کو جنت الفردوس کہا گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات, ان کی فضیلت, بقیہ تمام امت کی عورتوں پر یہ 9 قسم کی فضیلت ہے. اللہ عز و جلال نے انہیں صرف ان فضیلتوں سے نہیں نوازا بلکہ جنت کی خوشخبری بھی عطا کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امہات المؤمنین سے شادی کی تو آپ نے اللہ کے حکم کی روشنی میں شادی کی, جاہلیت کے کسی پہلو کو اختیار نہیں کیا. آپ کی پہلی شادی سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی جبکہ آپ کی عمر 40 سال تھی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 25 سال تھی. آپ کی عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی. دوسری شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کی جب آپ کی عمر 50 سال تھی، اور آپ کی بیوی کی عمر سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عمر 65 سال تھی. تیسری شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ہوئی جب آپ کی عمر 53 سال تھی، جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال تھی. چوتھی شادی آپ نے اس وقت کی جب آپ کی عمر 55 سال تھی، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 21 سال تھی. پانچویں شادی بھی آپ نے 55 سال کی عمر میں ہی کی، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جبکہ ان کی عمر 29 سال تھی. چھٹی شادی آپ نے 56 سال کی عمر میں کی، جب ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عمر 34 سال تھی. ساتویں شادی آپ نے اس وقت کی جب آپ کی عمر 57 سال تھی، اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 35 سال تھی. آٹھویں شادی آپ نے 57 سال کی عمر میں ہی کی، جبکہ جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 21 سال تھی. آپ نے نویں شادی 59 سال کی عمر میں کی، جبکہ صفیہ بنت حیی بن اخطب ان کی عمر 17 سال تھی. اور اسی سال آپ نے رملہ بنت ابی سفیان سے شادی کی، جبکہ ان کی عمر 37 سال تھی. اسی سال آپ نے میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ سے شادی کی، جبکہ ان کی عمر 25 سال تھی. ان تمام شادیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے اصولوں کے مطابق نکاح کیا تھا. اسلام سے پہلے 14 قسم کے نکاح اسلام نے حرام کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 14 قسم کے نکاحوں کے مقابلے میں اسلامی نکاح پیش کیا. اسلام سے پہلے کون سے نکاح تھے جن کے قریب نہیں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 3448، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 قسم کے نکاحوں کا تذکرہ کیا. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ لوگ ایک ہی عورت کے ساتھ 10-10 لوگ نکاح کر لیتے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو ہی اسے اولاد ملتی وہ سب کو بلا بھیجتی اور کہتی یہ تمہارا بیٹا ہے. شریعت نے کہا یہ انسانیت نہیں، یہ حیوانگی ہے اور یہ حرام ہے. دوسرا نکاح یہ تھا کہ کچھ عورتوں نے اپنے مکانات کی چھتوں پہ جھنڈے لگا رکھے تھے، جو بھی چاہتا اس کو اپنی بیوی بناتا، اور بچے کی ولادت کے بعد قافلہ کو بلایا جاتا، جو اندازہ لگانے والے لوگ ہیں کہ کس کے مشابہ ہے بچہ، اس کے نام لگا دیا جاتا کہ یہ فلان کا بچہ ہے. شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا. تیسرا نکاح اس سے بڑی حیوانیت تھی کہ کسی کو اگر یہ ذوق ہوتا کہ میرا بیٹا پہلوان ہو تو وہ اپنی بیوی سے خود کہہ دیتا کہ جاؤ پہلوان کے گھر چلی جاؤ، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ، اور اس وقت تک نہ آنا جب تک تم امید سے نہ ہو جاؤ. شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دیا. چوتھا نکاح یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل خفیہ نکاح ہو جاتے, خفیہ دوستیوں کے ذریعے, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المختفی والمختفیہ, اس پر بھی لعنت ہے اور اس پر بھی لعنت ہے. اور قرآن نے کہا ولا متخذات اخدان, خفیہ دوستیاں لگانے والی اس قابل نہیں ہوتی کہ ان سے نکاح کیا جائے. آج بھی تیونس کے اندر, جزائر اور مصر کے اندر, اور اس سے پہلے سوریا, لبنان اور عراق کے اندر بھی اس طرح کے نکاح کو بعض لوگوں نے جائز قرار دیا, اور فرانس کی حکومت نے تو اس کو شرعی اولاد قرار دیا اور وراثت کا حقدار بھی بنایا. اسلام سے پہلے چھٹی قسم کا, پانچویں قسم کا یہ بھی نکاح تھا کہ اس قدر غیرت سے خالی تھے کہ بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے تم میری بیوی لے جاؤ میں آپ کی بیوی لے جاتا, اور اس کو نکاح البدلی والمبادلہ کہا جاتا. اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا. اسلام سے پہلے یہ نکاح بھی موجود تھا کہ ایک شخص کہتا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرتا ہوں تو میری بیٹی سے شادی کرو, اور دونوں ہی ہم مہر نہیں دیں گے. اسی کو نکاح شغار کہا گیا, آج کل کی زبان میں وٹے کا نکاح کہا جاتا ہے. شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا. اسلام سے پہلے بلکہ ابتدائے اسلام میں یہ نکاح جائز تھا, نکاح متع. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مرتبہ اس کی حرمت کو بیان کیا. صحیح بخاری کی روایت 4216, صحیح مسلم کی روایت 1407, جامع ترمذی کی روایت 112, اور سنن ابن ماجہ کی روایت 1961. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایہا الناس, اے لوگو, انی کنت اذنت لکم فی الاستمتاع, میں نے تمہیں پہلے اجازت دی تھی, الا وان اللہ حرمها الى یوم القیامہ, اب اللہ جل جلال نے نکاح متع کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا. آپ سے جب دوبارہ سوال کیا گیا, صحیح الجامع کی روایت 6898, سلسلہ صحیحہ 381, آپ سے متع کے متعلق سوال کیا گیا, آپ نے فرمایا ہی الزنا بعینی, یہ تو سراسر بدکاری ہے اور لعنت ہے ایسے لوگوں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تعلیم دی جس کی روشنی میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جس نے یہ ایسا کام کیا الا رجمتہ, میں اسے رجم کروں گا. اسلام سے پہلے نکاح کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی لونڈیوں کو اس برے کام پہ انہوں نے لگا رکھا تھا اور اس سے اپنی آمدنی کرتے تھے. شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دیا. اسلام سے پہلے نکاح حلالہ تھا کہ ایک شخص نے طلاق دی ہے, دوسرے شخص سے اس لیے نکاح کیا جائے کہ وہ اس کو پھر طلاق دے گا تو پہلے خاوند سے شادی ہوگی. اور آج امت کے اندر حیا اور غیرت اس قدر ختم ہو گئی کہ وہ شریف زادیاں, وہ نیک عورتوں کو بھی حلالے کا فتویٰ دیا جاتا ہے. جس نے 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دی تو کہا جاتا ہے کہ طلاق ہو گئی, اب حلالہ ہوگا. حلالے کا مطلب کہ اب تم کسی کے ساتھ نکاح کرو, وہ 1 دن 2 دن کے بعد طلاق دے گا تو پھر پہلے خامن کے ساتھ شادی ہوگی. شریعت نے کہا لعن الله المحلل والمحلل له، لعنت ہے اس شخص کے لیے جو حلالہ کرتا ہے اور اس شخص پر بھی جو اپنی بیوی کا حلالہ کرواتا ہے. سنن ابن ماجہ 1936. 300 مطلب طلاق اگر کوئی دے دے ایک ہی مجلس میں تو وہ ایک ہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا یہ مسئلہ بنا، انہوں نے 3 طلاقیں دیں، آپ نے فرمایا ہی طلقۃ واحدہ، یہ ایک ہی طلاق ہے، جاؤ تم رجوع کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے لوگ ایک ہی وقت میں پپو اور بھتیجی کو ایک ہی وقت میں دونوں سے نکاح کیا کرتے، اسی طرح خالہ اور بھانجی دونوں سے ایک ہی شخص نکاح کرتا. شریعت نے ان دونوں نکاحوں کو حرام قرار دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے 5110، صحیح مسلم 35. نہا ان یجمع بین المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، کسی بھی عورت اور اس کی خالہ کو ایک ہی مرد سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح کسی عورت اور اس کی پپھو کو ایک ہی مرد سے نکاح کرنا جائز نہیں، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے تو ماں اور بیٹی ایک ہی شخص سے نکاح نہیں کر سکتے. اسلام سے پہلے نکاح کا ایک یہ بھی طریقہ تھا، دو بہنیں ایک ہی شخص سے شادی کرتی ایک ہی وقت میں، تو قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اس کو بھی منع کر دیا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو. ضحاک ابن فیروز رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو فرماتے ہیں، میرے پاس دو بہنیں تھیں اور دونوں کی شادی میرے ساتھ ہوئی ہوئی تھی، تو آپ نے حکم دیا طلق احداہما، دونوں میں سے کسی ایک کو طلاق دے دو. جامع ترمذی 1129، سنن ابن ماجہ 1951. اسلام سے پہلے یہ بھی نکاح سمجھا جاتا تھا، جس کا باپ فوت ہو جاتا وہ بیٹا اٹھ کے اپنی ہی چادر ماں کے سر پہ ڈالتا اور اسے اپنی بیوی بنا لیتا. قرآن مجید نے اس کو بھی حرام قرار دیا. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وساء السبيل، یہ بہت برا راستہ ہے، اس سے بڑا کوئی حیوان نہیں ہے جو اس طرح کے رویے کا اختیار کرتا ہے. اسلام سے پہلے لوگ اس کو بھی جائز سمجھتے تھے کہ کوئی 10 بیویاں رکھے، جیسا کہ غیلان ابن سلمة الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی 10 بیویاں تھیں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1953، جامع ترمذی کی روایت ہے 1128. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختر منہن اربعا وفارق سائرہن، تم 4 کو رکھ لو باقی سب کو فارق کر دو. قیس ابن حارث اسدی بیان کرتے ہیں، جب میں مسلمان ہوا تو میرے پاس 8 بیویاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختر منہن اربعا، تم 4 کو اختیار کر سکتے ہو. سنن ابن ماجہ 1952، سنن ابی داود 4122. نوفر ابن معاویہ الدیلمی، اسلام سے پہلے ان کے پاس 5 بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک اربعا وفارق الاخرى، تم صرف 4 رکھنے کے مجاز ہو، 5ویں کو فارغ کر دو. اسلام سے پہلے نکاح کا یہ بھی طریقہ تھا، لوگ حج عمرہ کرنے جاتے اور نکاح کر لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المحرم لا ينكح ولا ينكح، جو حج کرنے والا ہے احرام کی حالت میں ہے، یا عمرہ کرنے والا ہے احرام کی حالت میں نہ اپنی شادی کر سکتا ہے نہ دوسرے کی شادی کرے گا. یہ 14 قسم کے نکاح اسلام نے ختم کیے، اور اسلامی نکاح کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شادیاں کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کو لازم قرار دیا. نمبر 1، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. ولی سے مراد باپ، بھائی، بیٹا، چچا، تایا. جب تک ان کے علم میں نہیں ہوگا، ان کی اجازت نہیں ہوگی، یہ اسلامی یا شرعی نکاح نہیں ہوگا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل. صحیح الجامع 2709، سنن ابن ماجہ 861. جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کروائے گی، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1882، صحیح الجامع کی روایت ہے 7298، لا تزوج المرأة المرأة، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی. ولا تزوج المرأة نفسها، کوئی عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، جو اپنا نکاح خود ہی کرے گی بغیر ولی کی اجازت کے، وہ شریعت میں بدکار کنسیڈر ہوگی. دوسری شرط، ولی کی اجازت کے بغیر اور 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 7557، لا نکاح الا بولی وشاہد عدل، ولی کی اجازت اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 2 چیزیں بیان کی. اور تیسری چیز، مہر ہوگا. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو خوشی سے مہر دو، یہ ان کا حق ہے، اور ایک پیسہ بھی، ایک پینی بھی ان سے واپس لے نہیں سکتے. ہاں اگر وَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، اگر وہ خوشی سے دے تو یہ ایک الگ بات ہے. تو ان 3 چیزوں کے بغیر اسلامی نکاح شرعی نکاح نہیں ہوتا، یہ ارینج میرج نہیں ہے. اور ارینج میرج کے لیے ولی کا ہونا، اس کی اجازت اور 2 گواہوں کا ہونا اور مہر کا ہونا ضروری قرار دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جو اس وقت بیراروی کا شکار ہے معاشرہ، اور کورٹ میرج کرتا ہے، اس کی حقیقت بھی اس حدیث کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہے. وہ ارینج میرج نہیں، کورٹ میرج ہے، مؤقر ادارہ ہے عدالت، لیکن شریعت اس سے بھی مؤقر ہے. شریعت نے یہ کہا ہے، فالسلطان ولی من لا ولی له، کوئی ایسی عورت ہے جس کے ماں باپ بھی نہیں، کوئی بھی اس کا نہیں، تو پھر بادشاہ وقت اس کا ولی بنے گا. اب بادشاہ وقت تو ہر جگہ جا کے نکالی پڑھائے گا، اس نے سسٹم بنایا ہوا ہے عدالت کا، تو ایسی عورت کے لیے عدالت ذمہ داری اٹھا سکتی ہے جس کا کوئی بھی نہ ہو، جیسا کہ ابن حبان کی روایت ہے 4075، جس کے جیتے جاگ کے والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، فیملی ہے، خاندان ہے، اگر کوئی عورت ایسا قدم اٹھاتی ہے نو ڈاؤٹ وہ اپنے آپ کو شریعت کی روشنی میں بدکار کنسیڈر کرواتی ہے، نکاح نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جتنے بھی نکاح کیے ان 14 نکاحوں کو جہاں ناجائز قرار دیا، جو اسلام سے پہلے تھی، اسلام کی ابتدا میں آپ نے جتنے بھی نکاح کیے وہ اسلامی نکاح کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر شفاہیت کے ساتھ اس پہلو کو اختیار کیا کہ رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس پہلو کی نہ کوئی مثال دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مثال دے سکا ہے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ مومنوں کی ماؤں کی زندگیاں پڑھنے کے بعد ان کی روشنی میں مسلمان عورتوں کو اپنی زندگی کے زاویے مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کو انہیں ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائے جن کو اللہ عز و جلال نے جنت کی بشارت دے رکھی ہے اور جن کے گھروں میں وحی کا نزول ہوا کرتا تھا۔ رکھیے گفتگو، انشاءاللہ پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔